بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا استحضار کرنے کی ضرورت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اور وہ ہے دین کا علم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا. یہ اللہ کا انتخاب ہے، ظاہر ہے. اللہ یہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یخلق ما یشاء وربک یخلق ما شاء ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرہ. رب تائیں پیدا کرتا ہے اور جس کو جس کام کے لیے چاہتا ہے چن لیتا ہے. ما کان لہم الخیرہ، خود انسانوں کو اپنی ذات کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں. میں اور آپ اگر دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ ہمارا لگنا ہمارے ارادے اور اختیار سے نہیں، بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، باری تعالیٰ فرماتے ہیں گویا بندوں کا اپنا کوئی اختیار اور ارادہ چلتا بھی نہیں، اللہ ہی کے حکم کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے. تو گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارے ماں باپ کو بچپن ہی میں ہمیں علم دین والی راہ پر لگانے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر یہ سلسلہ آخر تک باقی رہا. ذرا یاد کیجئے اپنے اس سفر علم کے ابتدائی زمانے کو، کہ آپ جب کسی مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ بہت سارے رفقا تھے. آپ کی پہلی جو جماعت ہوگی اس میں ہو سکتا ہے 40-50 آپ کے ساتھی ہوں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا یہ سفر علمی جب اختتام کو پہنچا، مقررہ نصاب مکمل کر کے آپ کو اپنے اساتذہ کی طرف سے تکمیل نصاب کی نسبت پر جو ہے فضیلت کی دستار پہنائی گئی، اور آپ کو گویا اس بات کے لیے کہا گیا کہ اب گویا رسمی طور پر علم حاصل کرنے کا زمانہ ختم ہوا ہے. آپ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی استعداد پیدا کر دی ہے کہ آپ اب از خود ان کتابوں سے مزید استفادہ کر سکتے ہیں. گویا اسی کو جو ہے فضیلت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جب اس منزل پر آپ پہنچے تو شروع میں آپ کے ساتھ جو ایک بڑی تعداد تھی ان میں سے بہت سارے چھٹ چھٹا گئے تھے، کم ہو گئے تھے. آپ جو ہے آپ اور چند اور ساتھی رہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا مزید احسان یہ ہوا کہ اس کے بعد جب آپ میدان میں آئے زندگی کے، تو زندگی کے میدان میں آنے کے بعد بھی جو ہے اس علم کی اشاعت اور اس کی حفاظت اور اس کی خدمت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو موقع اور سعادت عطا فرمائی. آپ کے ان ساتھیوں میں سے جنہوں نے اس رسمی نصاب کو مکمل کیا تھا، سند فضیلت حاصل کی تھی، دستار فضیلت ان کے سر پر اساتذہ اور بزرگوں کے ہاتھوں باندھی گئی تھی، ان میں سے بہت سے وہ تھے اور بڑے باصلاحیت اور استعداد تھے، لیکن انہوں نے جو ہے فراغت کے بعد اپنے لیے دوسری لائنیں اختیار کر لیں. کوئی کمپیوٹر میں چلا گیا، کوئی جو ہے مزید دنیاوی ڈگریاں اسی سند کی بنیاد پر، چونکہ موقع مل دیا جاتا ہے یونیورسٹیوں میں جو ہے امتحانات کا اور آگے کی تعلیم کے لیے، وہ ان سند کی وجہ سے यूनिवर्सिटियों की तरफ से सहूलत दी जाती है उससे फ़ायदा उठाकर अपने आप को उसमें लगाया और इल्मे दीन जो हासिल किया था उसकी नशर इशाद, उसकी हिफाजत और उसकी खिदमत का उनको मौका नहीं मिला। हालांकि इस्तेदार और सलाहियत के एतबार से आप जानते हैं कि वो आपसे बढ़कर के थे, लेकिन ये बड़ा हुआ होना उनके काम नहीं आया, अल्लाह की मशीयत की बात थी। तो मैं तो यही अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह तआला ने अपने दीन की हिफाजत के लिए अपने गोया अपनी सवाबदीद से और अपनी हिकमत से अपने इन बंदों को चुना। सुम्मा वरसनल किताब अल्लज़ीन इस्तफ़ैना मिन इबादना, सूरह फातिर में अल्लाह तबरक तआला फरमाते हैं उसके बाद किताब के उलूम का हमने वारिस बनाया अल्लज़ीन इस्तफ़ैना मिन इबादना, अपने उन बंदों को जिनको हमने अपने दूसरे बंदों में से क्या किया, चुना, मुंतखब किया, बरगुजीदा किया, कोऑप्ट किया। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब नवर अल्लाह मरकदहू इरशाद फरमाते हैं कि लफ्ज़ इस्तीफ़ा क़ुरान और हदीस के अंदर जो है ख़ास तौर पर क़ुरान में आम जो है मलाइका और रसूलों के लिए इस्तेमाल किया गया है। इन्नल्लाह इस्तफ़ा आदम व नूहम व आला इब्राहिम व आला इमरान अलल आलमीन, अल्लाह तबरक तआला ने जो है हज़रत आदम, हज़रत इब्राहिम, हज़रत नूह और हज़रत इब्राहिम के घराने और हज़रत इमरान के घराने को दूसरे लोगों के मुकाबले में चुना, मुंतखब किया, बरगुजीदा किया। हो यस्तफी मिनल मलाइकते रुसुलम व मिनन नास, अल्लाह ताला फरिश्तों में से कुछ फरिश्तों को अपना पैगाम अपने बंदों यानि जो है नबियों तक पहुँचाने के लिए चुनते हैं, बरगुजीदा करते हैं। व मिनन नास, और अल्लाह ताला इंसानों में से कुछ इंसानों को अपना पैगाम और अपने अहकाम अपने दूसरे बंदों तक पहुँचाने के लिए मुंतखब फरमाते हैं। गोया यहाँ ये देखो अल्लाह यस्तफ़ी मिनल मलाइकते रुसुलम व मिनन नास, यहाँ अल्लाह ताला ने लफ्ज़ इस्तीफ़ा का इस्तेमाल जो है रसूलों और मलाइका के लिए किया। वही लफ्ज़ अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए इस आयत में सुम्मा वरसनल किताबा अल्लज़ीन इस्तफ़ैना मिन इबादना के अंदर किया है। ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है, अगरचे इस्तीफ़ा इस्तीफ़ा के दर्जात है, बरगुजीदगी के दर्जात हैं। आप मंतिक पढ़े हुए हैं, कुल्ली मुशक्किक है, एक हकीकत है, वह एक जो है खूबी की चीज़ है, किसी में ज़्यादा मकदार में, किसी में उससे कम मकदार के अंदर। लेकिन बहरहाल नफ्स इस्तीफ़ा के एतबार से अल्लाह तबरक तआला ने इस उम्मत के अफराद के लिए इस लफ्ज़ को इस्तेमाल फरमाया। ये बहुत बड़ा एहसास है जो अल्लाह तबरक तआला की तरफ से दिया गया, और गया इसीलिए हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब फरमाते हैं अल्लाह ने अपने जिन बंदों को किताब व सुन्नत के उलूम की मशगूली इखलास के साथ उसका मौका अता फरमाया, ये इस बात की अलामत है कि ये अल्लाह के बरगुजीदा और मुंतखब बंदे। ये खुद दलील है इनका इस काम में लगना इखलास के साथ। ये कुरान की यह आयत इस बात की दलील है कि अली अल्लाह ताला के यहाँ चुनीदा हैं, बरगुजीदा हैं। चनानचे हज़रत सालबा इब्न हकम रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है, क़यामत के रोज़ अल्लाह तबरक तआला उलमाए उम्मत को ख़िताब करके करते हुए फरमाएंगे कि मैंने अपनी किताब और हिकमत के उलूम तुम्हारे सीनों में इसीलिए रखे थे कि मैं ये चाहता था कि मैं तुम्हारी मग़फ़िरत कर दूँ, जाओ तुम बख्शे बख्शाए हुए। और एक हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में अल्लाह तबरक तआला तमाम इंसानों को जमा करेंगे और उसमें से उलमा को एक मुमताज़ मकाम पर जमा करके फरमाएंगे कि मैंने अपनी किताब का इल्म तुम्हारे सीनों में इसलिए रखा था कि मैं जानता था कि तुम इस अमानत का हक अदा करोगे, और इसलिए नहीं रखा था कि मैं तुम्हें अजाब दूँ, जाओ तुम बख्शे बख्शाए हो। वह अल्लाह ताला की तरफ से इस इल्म से नवाजा जाना ये खुद अल्लाह तबरक तआला की तरफ से एक बहुत बड़ी इस बात की अलामत और निशानी है कि अल्लाह की खुसूसी इनायत उनके हाल पर है। वमन यूतल हिकमत फ़कद ऊतिय खैरन कसीरा, ये कुरान में बारी ताला फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह तबरक तआला की तरफ से हिकमत यानि इल्म दीन अता किया गया है और इल्म दीन की समझ जिसको अल्लाह की तरफ से दी गई है, फ़कद ऊतिय खैरन कसीरा, उसको गोया बहुत बड़े खैर से अल्लाह ताला की तरफ से नवाजा गया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خيرا تنوین تعظیم کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر عظیم کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ اور دین کے علم سے نوازتے ہیں. تو میری عرض کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اس سلسلے کا انتخاب اور ہمیں اس سلسلے کے اندر لگانا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کیا گیا, اور اس کی وجہ سے ہم پر بڑی ذمہ داریاں آتی ہیں. قرآن کی اس آیت میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا یہ خود بتلاتی ہے کہ یہ کتاب و سنت کے علوم کی وراثت جو ہے وہ ہم نبیوں کی وراثت, اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے واضح فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بهذ الوافرین. حضرات علماء جو ہیں وہ انبیاء کے جانشین اور ان کے وارث ہیں, اور انبیاء نے جو ہے وہ دینار اور درہم روپیے پیسے وہ وراثت میں نہیں چھوڑے بلکہ انہوں نے وراثت میں علم چھوڑا ہے. فمن اخذه اخذ بهذ الوافرین, جس آدمی نے علم حاصل کیا علم دین اس نے بہت بڑی گویا بہت بڑا حصہ بہت بڑی چیز کیا کر لی حاصل کر, بڑی چیز پر ہاتھ مارا ہے. یوں گویا ایسی کوئی دوسری کوئی نعمت گویا کسی کے پاس نہیں آ, حظ وافر سے تعبیر کیا گیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم کا دیا جانا اس کے لیے اسباب مہیا کیا جانا یہ خود ہمارے لیے خیر کی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے خیر کے اسباب کا مہیا کیا جانا یہ خود اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اب جب یہ ہمیں عطا فرمایا اور ہمارے لیے گویا یہ مقام تجویز کیا گیا کہ یہ حضرات انبیاء کے وارث ہیں, تو یہ وراثت جو ہے یہ کوئی دنیاوی عہدہ نہیں ہے, یہ کوئی منصب نہیں ہے کہ جس پر آدمی فخر کرے اور غرور کر کے اتراتا پھرے, بلکہ تو ایک مسئولیت ہے, یہ تو ایک ذمہ داری ہے. آدمی کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے بہت زیادہ چوکنا اور جو ہے اس کے اندر وہ ہے بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ گویا وراثت انبیاء ایک طرح کا کی بڑی بہت بڑی مسئولیت اور ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ادا کس طرح کیا جائے گا, تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیا کیا کام سونپے تھے اس میں قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کو اور گویا آپ کے فرائض رسالت کو قرآن کی مختلف آیتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلا موقع وہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کے موقع پر جو دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, اے میرے پروردگار تو ان لوگوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجیو جو ان کے سامنے تیری کتاب کی تلاوت کریں گے. تلاوت آیات یعنی اللہ کی کتاب کے الفاظ کی تعلیم. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں میں مکتبوں میں یہ جو مناظرہ قرآن سکھلایا جاتا ہے, یہ اسی طرح مدرسوں اور مکتبوں میں تحفیظ کے جو سلسلے ہیں زبانی قرآن یاد کرایا جاتا ہے, اور قرآن کو صحیح اور عمدہ پڑھنے کے لیے تجوید و قرآت کے نام سے جو شعبے جاری ہیں, یہ تینوں شعبے شعبۂ ناظرہ شعبۂ حفظ اور شعبۂ تجوید و قرآت یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے اسی پہلے مقصد کون سا تلاوت آیات اللہ کی کتاب کے گویا پڑھنا, اللہ کے بندوں کو اللہ کی کتاب کے پڑھنے کا سلیقہ طریقہ سکھلانا یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی. جن مقاصد کے لیے اللہ نے حضور کو دنیا میں بھیجا ان میں سے ایک مقصد تھا, تو اب جب ہمیں یہ جانشینی اور وراثت دی گئی ہے تو ہمارے کاموں میں سے بھی ایک کام یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو لوگ اب جو ہے ہر مسلمان کو پڑھنا سکھلانے کا گویا اہتمام کریں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر دیوبند تشریف لائے, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس پڑھنے والے آپ کے شاگرد بڑے بڑے علماء کرام آپ کی خدمت میں حاضر تھے, بہت بڑا مجمع تھا, اس مجمع میں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے جیل کی تنہائیوں میں غور و فکر کیا تو دو باتیں ہماری سمجھ میں آئیں. ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے اختلاف اور خلفشار کو کسی حال میں برداشت نہ کیا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کو جو ہے لفظاً اور معنن عام کرنے کا اہتمام. لفظاً معنن, لفظاً کا مطلب یہ کہ قرآن کے الفاظ کو پڑھنا ہر مسلمان کو آ جائے, اور یہ مکاتب کا سلسلہ اگر قائم کریں گے تو ہی یہ بات حاصل. اور معنن, معنن کے اندر یہ بڑے مدارس بھی آتے ہیں. اب بڑے مدارس میں تو سب آ کر پڑھتے نہیں ہیں, لیکن اگر آپ جہاں جہاں آپ دینی خدمت انجام دے رہے ہیں وہاں درس قرآن کا سلسلہ بھی اگر جاری کریں گے تو انشاءاللہ عمومی انداز میں بھی معنن قرآن پاک کو عام کرنے کا یہ گویا یہ خدمت اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں سے لیں گے. تو گویا پہلی چیز جو تھی وہ تو کیا, تلاوت آیات, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور یہ نبی جو ہے ان لوگوں کو کتاب, کتاب سے مراد قرآن, اور جو ہے حکمت سے مراد سنت. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کی تشریح سنت ہی سے کی ہے, کتاب و سنت کے علوم سکھلائیں گے. ایک تو اس کے الفاظ کا علم, اور دوسرا قرآن کے اندر جو چیزیں, جو احکامات اللہ نے دیے ہیں, جو مضامین بیان کیے گئے ہیں, مضامین کے اندر پہلا اہم جو ہے وہ تو گویا زندگی گزارنے کا جو طریقہ, شریعت کے احکام اور شریعت کے جو مختلف شعبے ہیں, عقائد, اخلاق, اعمال, معاملات, معاشرت, ان تمام سے متعلق قرآن کے اندر جو احکام دیے گئے ہیں ان احکام کو, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں. نصیحت کا انداز ہے, لوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا گیا ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو ایک عالم دین کا فریضہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو موقع بموقع آپ جہاں یہ کریں گے احکام سے واقف کریں گے, وہیں ساتھ میں جو ہے قرآن نے جو موعظت کا انداز اختیار کیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے واقعات پیش کر کے ان کو ڈرایا گیا ہے, مخالف اور جو ہے نافرمانوں کے قصے ذکر کر کے, ایک عالم کو بھی چاہیے کہ یہی سلیقہ, یہی طریقہ اپنی زندگی میں لا کر کے لوگوں کو ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ سے جوڑنے کا کام کرے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کو پاک صاف کرے, پاک کرے ان کو, عقائد کی گندگیوں سے پاک صاف کرے, اخلاق کی گندگیوں سے پاک صاف کرے, اعمال کی گندگیوں سے پاک صاف کرے. گویا یہ, اور ایک موقع پر ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ وجادلہم باللتی ہی احسن, اے نبی آپ اپنے رب کے گویا راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے, دعوت الی اللہ, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت میں سے ہے, اور وہ بھی دعوت الی اللہ کا کون سا طریقہ, اللطف نہیں, بالحکمت والموعظۃ, بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ, جو ایسا انداز اختیار کرنا کیا جائے کہ سننے والے کے دل کو وہ موہ لے, متوجہ کر دے, وہ اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور جب آپ ان کو اللہ کے دین کی دعوت دیں گے تو ان کی طرف سے ان کی جو غلط چیزیں ہیں ان کی طرف سے آپ کا مقابلہ ہوگا, وہ آپ کے سامنے اب ان غلط چیزوں کو دلائل کے ذریعے سے پیش کر کے آپ کو جو ہے بند کرنے کی اور خاموش کرنے کی کوشش کریں گے, تو اس کے جواب میں آپ کو جو ہے ان کے ساتھ مجادلہ کرنا ہے, جو ہے جسی کو مناظرہ کہا جاتا ہے جنگ, یہ لیکن باللتی ہی احسن, یہ کوئی مار پٹائی کے ذریعے سے نہیں, دلائل کے ذریعے سے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کبھی نجران کا علاقہ, نجران کا وفد جو آیا, وہ لوگ یہ دین عیسائیت کے اوپر قائم تھے, اور بخاری شریف میں روایت موجود ہے جب وہ وفد آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا, اور اپنے اس قیام کے دوران مسجد نبوی میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی عبادتیں اپنے انداز پر انجام دی, کسی نے روکا نہیں. اسی قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید اور رسالت کی جب دعوت پیش کی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ دلیل کی, حضرت عیسیٰ کو وہ لوگ اللہ کا بیٹا اور خدا مانتے تھے, تو ان کو اللہ کا بیٹا ماننے اور خدا ماننے کے اوپر انہوں نے یوں کہا کہ دیکھو نا ایسا کوئی ہے کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ تو اس پر قرآن پاک میں وہ سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. باری تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے
ان کے کان کھول دیے. ارے تم تو حضرت عیسیٰ کی بات کرتے ہو بغیر باپ کے, ماں تو تھی ان کی, حضرت آدم کو تو دیکھو نہ ان کے باپ ہیں نہ ماں ہے. اگر اس بنیاد پر کہ بغیر باپ کے وہ وجود میں آئے ہیں تم ان کو اللہ کا بیٹا یا خدا مانتے ہو تو پھر حضرت آدم کے متعلق کیا کہو گے؟ ایسی دلیل پیش کی کہ جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, اور چنانچہ وہ جواب نہیں دے سکے, محجوج ہو گئے, خاموش ہو گئے. تو اس کے باوجود اپنی بات سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو جو ہے چیلنج کیجیے مباہلے کا. یہ بھی اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. یہ کام اہل علم ہی کر سکتے ہیں, دوسرا کوئی کر سکتا نہیں. یہی اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ ایسے غلط نظریات کے حامل لوگوں کے ساتھ دینی گفتگو کے دوران اگر علمی بحث کرنے کی اور مناظرہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور آگے ایک قدم بڑھ کر اگر کبھی وہ سارے دلائل کو سننے کے بعد بلا جواب ہونے کے باوجود وہ جو ہے صحیح اور حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو مباہلہ کی بھی دعوت دی جا سکتی ہے اس کے شرائط کے ساتھ. تو بہرحال یہ نبی کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے, دعوت اللہ, اور دعوت اللہ کے دوران جو ہے مجادلہ بالاحسن, مناظرہ, مباہلہ, یہ بھی حضور کے فرائض میں بتلائے گئے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے احکام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا, یا ایھا النبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل بما بلغت رسالته. یہ واللہ یعصمک من الناس, اے رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے تمہارے پر اتارے گئے ہیں ان کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ. وان لم تفعل, اگر نہیں پہنچاؤ گے تو تم نے اپنے فریضہ رسالت کو ادا نہیں کیا. اب یہ ڈر رہتا ہے کہ اللہ کی یہ باتیں بندوں تک پہنچاؤں گا تو کہیں ان کی طرف سے مجھے نقصان نہ پہنچے, وہ مجھے تکلیف نہ پہنچائے. واللہ یعصمک من الناس, تم اگر اللہ کے لیے یہ کام کرو گے تو ان لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کی کیا کریں گے, حفاظت فرمائیں. آپ کو گارنٹی اور اطمینان دلا, ایک آدمی کو آپ کسی کام کے لیے بھیجیں گے تو اس کام کی انجام دہی کے دوران کوئی خطرہ لاحق ہو تو آپ اس پر بھی اس کو کیا دلائیں گے, تم گھبرائیے مت, اگر کوئی ایسی بات پیش آئی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. واللہ یعصمک من الناس. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت اور من جو ہے وہ منصب نبوت کی ذمہ داریوں اور گویا ان کاموں کو بتلانے کے لیے ایک اور ارشاد, یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم الاغلال اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. کئی چیزیں ہیں, یامرہم بالمعروف, یہ نبی ان کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں, اہل علم کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف, بھلی باتوں کا حکم. لوگ اگر نیک کاموں کی طرف سے غفلت برت رہے ہیں تو اس موقع پر ان کو نیک کاموں کی طرف بھلائی کے ساتھ متوجہ کرنا, بتلانا, یہ بھی اہل علم ہے. اس کے لیے جو طریقہ شریعت نے بتلایا ہے وہ اختیار کیا جائے. عام طور پر امر بالمعروف کی وجہ سے کبھی جو ناگواریاں پیش آتی ہے, گڑبڑ ہوتی ہے, وہ دراصل اس کے لیے شریعت کی طرف سے بتلائے ہوئے طریقے کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے, اس میں کمی کی وجہ سے. حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم نے نقل کیا ہے, حق بات حق طریقے سے حق نیت سے کہی جائے کبھی کوئی فتنہ نہیں ہوگا. اگر فتنہ ہوا ہے تو معلوم ہوگا کہ ان تین میں سے کسی ایک چیز کی حق بات ہے, لیکن حق طریقے سے کہی گئی لیکن نیت درست, لوگوں پر ٹونٹنگ کرنے کے لیے, اشارہ کرنے کے لیے, تو یہ نیت کی جو خرابی جو ہے نا رنگ لاتی ہے, اور اس سے فائدہ پہنچنے کے بجائے کیا ہوتا ہے نقصان. اچھی نیت سے کہی گئی لیکن اس کے لیے جو طریقہ مناسب تھا وہ اختیار نہیں کیا گیا تو گڑبڑ ہوتی ہے, یا بات حق نہیں ہے اس میں کچھ یہ ہے کجی ہے تو. تو بہرحال اگر یہ تینوں شرطیں پائی جاتی ہیں, حق بات حق طریقے سے حق نیت کے ساتھ کہی جائے, کبھی کوئی فتنہ اس سے ہوگا نہیں. اس لیے گویا امر بالمعروف میں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے باقاعدہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں امر بالمعروف کے سارے آداب اور اس کی شرائط, یہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان کی ہیں. اور وینہاہم عن المنکر, اور یہ نبی ان لوگوں کو ناجائز کاموں سے, شریعت کی نگاہوں میں جو کام درست نہیں ہیں ان سے کیا کرتے ہیں, نہی عن المنکر کے لیے بھی طریقہ باقاعدہ شریعت نے بتایا ہے, ایسا نہیں کہ آدمی جو آدمی چاہے ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے، بلکہ اس کے لیے بھی جو ترتیب شریعت کی طرف سے بتائی گئی ہے اس کے مطابق تو گویا اہل علم کی دن، اہل علم جہاں رہتے ہوں ان کی نگاہوں کے سامنے برائیاں ہو رہی ہیں، سماج میں برے رسم و رواج شادی کے موقع پر، موت میت کے موقع پر اور دوسرے جگہوں پر اختیار کیے جا رہے ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود اگر اس کی طرف تنبیہ نہیں کریں گے تو یہ فریضہ نبوت جو تھا اس کی ادائیگی میں گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اور وراثت کا حق ادا کرنے میں کیا ہو جائے گی، کمی. قرآن کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو لوگ اللہ کے واضح احکام اور ہدایت کی چیزیں جو ہم نے قرآن کے اندر نازل کی اور نازل ہو کر آپ کے علم میں آئی، اس کے باوجود اس کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرتے، تو ان کے لیے کیا سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں فرشتوں اور اہل ایمان اور پوری مخلوق کی لعنت. یہ منصب اتنا اونچا جو دیا گیا ہے، بہت اونچا منصب ہے، لیکن خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اس منصب کے تقاضوں اور اس کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ہماری طرف سے کوتاہی ہوئی ہے تو اس پر جو وعید سنائی گئی ہے یہ وعید بھی بہت خطرناک وعید ہے، بہت خطرناک وعید ہے. اللہ لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے الا الذین تابوا واصلحوا وبین، البتہ کسی نے کوتاہی برتی تھی اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کی لعنت کا حقدار بن گیا تھا، لیکن پھر احساس ہوا اور احساس ہونے پر اپنی اس حرکت سے باز آیا، توبہ کی، واصلحوا اور اپنا حال ٹھیک کیا، اب وہ گویا ان احکامات کو اور حقائق کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا، وبینوا اور اس کو واضح کیا، فاولئک اتوب علیہم، باری تعالیٰ فرما دیں میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں البندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہوں، گویا کوتاہی ہو جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی اس روش کو بدل لو، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ معاف کر دے گا. تو بہرحال اہل علم کی ذمہ داری ہے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کے حلال ہونے کو ان کے سامنے بیان کرتے ہیں اور گندی اور حرام کی ہوئی چیزوں کی حرمت، گویا حلال و حرام کے احکام کا بیان کرنا، یہ بھی ذمہ داری ہے کس کی؟ آپ جس گویا جس جگہ پر رہ رہے ہیں، جس علاقے میں، جس ماحول سے گزر رہے ہیں، ہمارے دور کے اعتبار سے معاملات معاشرت کے اندر جو نئے مسائل پیدا ہوئے، ان نئے مسائل میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس سے واقفیت حاصل کرنا اور پھر ان مسائل سے لوگوں کو واقف کرنا، بتلانا، یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن کے دو الگ الگ حصوں کا حاکم بنا کر کے بھیجا، اس موقع پر آپ نے ان کو نصیحت کی تھی، یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، کہ اللہ کے بندوں پر آسانی کریو، جو ہے ان کے پر دشواری اور تنگی مت کرنا. اہل علم کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ دین کا گویا دین کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں انداز ایسا اختیار کیا جائے کہ اس کی وجہ سے لوگ اپنے لیے تنگی محسوس نہ کریں، جو آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کے لیے جو بھی سہولت ہم پہنچا سکتے ہیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ شریعت کے مسائل کے معاملے میں گویا شریعت کے حدود اور اس کے قواعد و شروط کا لحاظ کہتے ہو جتنی بندوں کے اپنی ذات کے معاملے میں کوئی سخت اگر جو ہے طریقہ آپ اپنائیں تو اس کی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، لیکن بندوں کے معاملے میں نہیں. اور آگے جو ہے بشرا ولا تنفرا، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے شریعت کے احکام کو پہنچانے کے معاملے میں بشارت اور خوشخبری والا طریقہ اختیار کیجئے، نفرت والا نہیں. آج کل اہل علم بہت سی جگہ پر ایسی روش اپناتے ہیں کہ لوگ بجائے قریب ہونے کے دور ہو جاتے ہیں، مانوس ہونے کے بجائے متنفر ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہیں ہے. اسی موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری، کیونکہ وہ خود اصل ہیں، حضرت معاذ تو اصل مدینہ کے رہنے والے تھے، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں اصل رہنے والے یمن کے تھے، وہیں سے آئے تھے ہجرت کر کے، تو یمن کے حالات سے واقف تھے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے یہاں اللہ کے رسول ایک شراب تیار کی جاتی ہے جو سے اور شہد سے، اس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرین حرام. میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اس علاقے میں دین کا کام کرنے جا رہے ہیں, وہاں کے لوگوں میں کیا برائی پھیلی ہوئی ہے وہ ان کے علم میں تھی, تو اس کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تاکہ بوقت ضرورت لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا جا سکے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں ایسی بات ارشاد فرمائی کہ خالی اسی کا حکم نہیں بلکہ آپ نے قاعدے کلیہ بتا دی کہ آپ خالی جو کی شراب اور شہد کی شراب کا کیا پوچھتے ہیں, ایک اصول لے کر کے جاؤ نا تاکہ تمہارے لیے اس سلسلے میں کام کرنا کیا ہو جائے آسان. کہ ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز کیا ہے, اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم کو ایسے اصول اور کلیات کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ بوقت ضرورت ان کے لیے اس راہ میں آسانیاں پیدا ہو. تو بہرحال وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ, حلال اور حرام کے احکام کا بیان کرنا یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے. خود نہ واقف ہو تو اپنے بڑوں سے معلوم کریں, اور ہر جگہ اس کا عام چرچا لوگوں کے جو معاملات ہیں, معاشرت ہے, لوگ جو لین دین کرتے ہیں, جو چیزیں کر, کوئی بھی چیز اگر مشتبہ ہو آپ کو اس کا حکم صحیح نہیں پتہ چلتا, آپ اپنے بڑے اساتذہ اور علماء سے پوچھ کر اس کا اندر حلال حرام والے پہلو کو معلوم کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیجئے تاکہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو. ان چیزوں سے واقف ہونے کے باوجود نہیں کریں گے تو گویا منصب نبوت اور جو ہے جو کارہائے نبوت ہے ان کو آپ نے انجام دیا ہوا نہیں. کہا وَيَذَوْا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور یہ نبی جو ہے ان کے اوپر سے اس بوجھ کو اور ان پابندیوں کو اور ان گویا جو ہے وہ کیا ہے زنجیروں کو جو ان کے اوپر ہیں ان کو کیا کرتے ہیں نکالتے ہیں. یہ پابندیاں اور زنجیریں کیا ہیں؟ یہ رسم و رواج کی پابندیاں. آج ہر جگہ ہر معاشرے میں ایسی رسمیں جو ہے گھس چکی ہیں, پنپ چکی ہیں, اس اتنی عام ہو چکی ہیں کہ ان کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. شادی کے معاملے میں جو رسمیں ہر جگہ الگ الگ ہوتی ہیں, ان رسموں کے نتیجے میں اہل غربت جو ہیں مال باپ دولت والے نہیں ہیں, اور تو وہ بیچارے کیسی تنگی محسوس کرتے ہیں, وہ بعض تو جو ہے ان کے لیے اپنے گھر فروخت کر دیتے ہیں, بعض اس کو پورا نہ کرنے کا اندیشے میں جو ہے خودکشی تک کر لیتے ہیں. گویا یہ آپ کے معاشرے کے اندر جو رسوم جو رواج اور رسوم وہ گویا بوجھ بن چکے ہیں, ان کے گلے کا ہار بن چکے ہیں. نبی آ کر کے ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ بتاتے ہیں. آپ اہل علم کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آپ جس سماج میں, جس معاشرے میں, جس سوسائٹی میں دین کا کام کر رہے ہیں وہاں اس قسم کی خلاف اشارہ چیزیں ہوں باقاعدہ لوگوں کو اس سے واقف کیجئے, ان کو بتلائیے کہ بھئی آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ نکاح میں یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے بہت تنگی محسوس کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. شریعت نے تو نکاح کا بڑا آسان طریقہ بتلا دیا ہے, اور سب بتایا جائے ان کو. تو بہرحال یہ نبی کے فرائض منصبی ہیں جو قرآن پاک کی مختلف آیتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں, اور گویا یہ خدمت ہائے کار ہائے نبوت ہیں جن کے لیے ان کو آگاہ کیا گیا ہے. ہم کو جب اللہ تعالیٰ نے بحیثیت اہل علم کے حضرات انبیاء کا جانشین اور وارث قرار دیا ہے تو یہی کام اہل علم کو بھی انجام دینے ہیں اپنے اپنے علاقے میں. اور پھر یہ ہے کہ اگر اپنے علاقے میں وہاں اس کو انجام دینے والے موجود ہیں اور قرب و جوار کا علاقہ ہے وہاں ضرورت ہے تو وہاں جا کر کے بھی اس کو پیش کرنے کی کیا ہے ذمہ داری ہے. گویا ہر عالم کو چاہیے کہ ان چیزوں کا اہتمام کرے. وہ آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى, بخاری شریف کے اندر ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب العلم میں روایت ہے, فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں اکثر ابو ہریرہ, تو ابو ہریرہ بہت ساری روایتیں بیان کرنے لگے اللہ کے ہاں, یہ تو اس کا پتہ چلے گا. بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائی جو ہیں وہ تجارت پیشہ تھے, وہ کاروبار میں لگے رہتے تھے, اور انصار بھائی جو ہے گویا خاص وقت جو حضور کی خدمت میں حاضری کا اور جسے میں تو وہ اپنی اس مشغولی کی وجہ سے 24 گھنٹے حضور کی خدمت میں آ سکتے, ایسا بھی نہیں کہ وہ حضرت حضور کی آتے تھے, ان کے اوقات تھے آنے کے, لیکن ابو ہریرہ نہ میری کوئی تجارت تھی نہ کوئی زراعت تھی, میں 24 گھنٹے بھرپیٹ حضور کی علی شبع بطنی بھرپیٹ حضور کی خدمت میں حاضر رہتا تھا. بہت سی وہ باتیں جو سننے کا ان کو موقع نہیں ملتا تھا، مجھے موقع ملتا تھا، بہت سی وہ باتیں جو انہوں نے یاد نہیں کی میں نے یاد کی، ان کو میں پیش کرتا ہوں، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو بہرحال پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر قرآن کی یہ دعایتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا، گویا یہی دعایت۔ کتاب الوضو میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت 3 مرتبہ ہر عضو کو دھونے والی بار بار پیش کی ہے، اور اس میں ایک ہے، ایک روایت میں یہ ہے حضرت عثمان نے اپنے آزاد کردہ غلام جو ہے حمران ابن ابان کے پاس وضو کا پانی منگوایا، اور مقام مقائل جو مدینہ منورہ ہمارے میں ایک کھلی جگہ تھی وہاں بیٹھ کر لوگوں کو وضو کر کے بتلایا، اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی اس طرح وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھے لا یحدث فیہما نفسہ، کہ ان 2 رکعتوں کی ادائیگی کے دوران اپنے جی سے باتیں نہ کریں، یعنی خاص اللہ کی طرف دھیان رکھتے ہوئے 2 رکعتیں پڑھے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں جو بشارت سنائی گئی ہے وہ آدمی کو غلط فہمی پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے حضرت عثمان فرماتے ہیں قرآن کی یہ دعایتیں نہ ہوتی تو میں اس حدیث کو بیان نہ کرتا۔ بہرحال ہر صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی کی آخری گھڑی ہے، موت کا وقت آیا، لوگوں کو بلاؤ، جمع کیا اپنے کمرے میں، اور کیا کہتے ہیں؟ جو کچھ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تھا وہ سب تم کو پہنچا چکا سوائے ایک حدیث کے، اب وہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ آج کوئی چھوٹے سے چھوٹا عالم، بڑے عالم کو تو چھوڑیے جس کے پاس علم کا بڑا ذخیرہ ہو، ایک عالم ہے چند مسئلے اس نے سیکھے، ایک آدمی نے چند مسئلے سیکھے ہیں، کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے جو چند مسائل سیکھے وہ سب میں نے لوگوں تک پہنچا دیے؟ لیکن صحابہ کا حال یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اور اس دین متین کے گویا اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے چنا تھا، اس لیے ہر چیز وہ پہنچاتے ہیں، گویا کوئی بات ایسی حضور کے ہمارے پاس نہیں ہے جو ہم نے بندوں تک پہنچائی نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اہل علم کی ذمہ داری ہے، آپ یہاں بارباڈوز میں رہتے ہیں، بارباڈوز ایک جزیرہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور اس کے اطراف میں بہت سے جزائر واقع ہیں، وہاں مسلمان آباد ہیں، اور آپ جانتے ہیں وہاں کے مسلمانوں کا کیا حال ہے، بڑی تعداد وہ ہے جو دین سے پورے طور پر ناواقف ہے۔ اگلے سفر میں بھی اس موضوع پر جو باتیں عرض کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ بھائی آپ یہاں رہ کر کے جب آپ کو کام نہیں، وہاں قریب میں ان حالات سے معلوم ہونے کے باوجود آپ نہ جائیں، یہ وہ چیز ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کہیں آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ جواب دینا پڑے گا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا کا مصداق آدمی بن سکتا ہے۔ اس لیے بھائی آپ یہاں کے اہل علم مل جل کر کے بیٹھو اور کوئی تدبیر سوچو کہ ان جزائر میں بسنے والے مسلمانوں تک اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پہنچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، میں مشورہ کریں، ترتیب بنائیں، باری مقرر کریں کہ بھائی ہر مہینے کے اندر ایک عالم 8-8 روز کے لیے وہاں پر جائے گا، اور یہ اپنا کام اس مہینے میں یہ گیا دوسرے مہینے میں وہ جائے، اس طرح گویا اللہ کے ان بندوں کو اللہ کے احکام سے واقف کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ وہاں مکتب کے قائم کرنے کا ایک نظام اللہ نے یہاں دولت بھی دی ہے، آپ اگر اس کام کے لیے اٹھیں گے تو اگر آپ کے پاس اس کے اس کام کو انجام دینے کے لیے سرمایہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سرمایہ بھی عطا فرمائے گا، دوسرے ایسے بندے ہوں گے جو اپنا سرمایہ ان خدمات کے لیے آپ کے پاس آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو بہرحال ان دور قریب میں واقع تمام جزائر کے اندر بسنے والے مسلمانوں کا ہر بچہ اسلام کی بنیادی جو ہے تعلیم سے واقف ہو، اس کے لیے آپ کو اٹھنا کریں گے، اس سلسلے میں بیٹھو، بیٹھ کر مشورہ کرو اور آگے تدبیریں اختیار کرو، اور ان تدبیروں کو عملی جامہ پہناؤ، تبھی آپ گویا یہ ان ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو عہدہ برا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صل و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين،
اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلم لأوليائك وهربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونوادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اے اللہ تو نے محض اپنے فضل سے اپنے دین کے علم کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا, اس نسبت سے ہم پر جو ذمہ داریاں اور فرائض عائد ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں اس کا بھی علم ہے, لیکن اے اللہ اس کی ادائیگی میں ہماری طرف سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اے اللہ ہمیں ان کوتاہیوں سے بچا کر اے اللہ ان فرائض کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو ہر قسم کی قربانی دیتے ہوئے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس جزیرے کے آس پاس بسنے واقع دیگر جزائر میں بسنے والے مسلمانوں اور ان کے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جو شکلیں بہتر سے بہتر طریقے سے اختیار کی جا سکتی ہیں اے اللہ اس کو اختیار کرنے کی اور عملی جامہ پہنانے کی توفیق و سعادت عطا فرما, اور اس ان چیزوں کو ہمارے لیے آسان فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله.